السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. اس وقت ہم آپ کے سامنے فیس بک لائیو پر ہیں اور ویب سائٹ پر بھی ہماری خبریں جا رہی ہیں اور ریڈیو پر بھی آپ ہمیں براہ راست سن رہے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
پی آئی اے کا چترال سے اسلام آباد آنے والا مسافر طیارہ حویلیاں کے قریب گھر کر تباہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سپریم کورٹ کی پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کے بارے میں فریقین سے رائے طلب. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
احمدی برادری کے ربوہ میں مرکز پر چھاپا، 4 افراد گرفتار. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کارروائی پر اظہار تشویش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
ملک میں مردم شماری آئندہ سال مارچ میں کروائی جائے گی، حکومت کی سپریم کورٹ کو یقین دہانی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
دہشت گردی کے خلاف میں آگے بڑھوں گا اور ہم خیال سیاسی طاقتوں کا ایک ترقی پسند اتحاد دہشت گردی کے خلاف قائم کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی لاہور میں پریس کانفرنس. پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، انڈونیشیا میں بدھ کے صبح آنے والے شدید زلزلے میں کم از کم 97 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. روس کی حمایت سے شامی فوج باغیوں کے زیر کنٹرول قدیم حلب شہر میں داخل ہو گئی ہے اور شہر کے مشرقی علاقے میں باغیوں کے دفاعی حصار کو توڑ دیا ہے. آسٹریلیا میں ایک نوجوان کو دیسی ساخت کے بم سے دھماکہ کرنے کی منصوبہ بندی پر بدھ کو 7 جیل کی سزا سنائی گئی ہے. اور بنگلہ دیش کی عدالت عظمیٰ نے کالعدم تنظیم حرکت الجہاد کے ایک سربراہ اور ان کے 2 ساتھیوں کو سنائی گئی سزائے موت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جاپان کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی امریکہ میں 50 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گی، جس کی وجہ سے امریکہ میں تقریباً 50,000 روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. اور سب سے پہلے پاکستان سے یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا چترال سے اسلام آباد آنے والا طیارہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں بدھ کی سپہر حویلیاں میں گر کر تباہ ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ معروف نعت خواں اور ماضی کے گلوکار جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ طیارے پر سوار تھے. اس کی رپورٹ اسلام آباد سے.
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا چترال سے اسلام آباد آنے والا طیارہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے حویلیا میں بدھ کی سپہر گھر کر تباہ ہو گیا. سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق طیارہ لگ بھگ 3:30 پر چترال سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا اور طیارے کا کنٹرول ٹاور سے آخری رابطہ تقریباً 4:30 ہوا. پی آئی اے کے مطابق طیارے پر 40 مسافروں کے علاوہ عملے کے 7 افراد بھی سوار تھے. بتایا جاتا ہے کہ معروف نعت خواں اور ماضی کے گلوکار جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ طیارے پر سوار تھے. وزیر اعظم نواز شریف نے فوری طور پر متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ امدادی کاموں کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں، جبکہ فوج کی طرف سے بھی ہیلی کاپٹر اور امدادی ٹیمیں علاقے کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں. پی آئی اے نے مسافروں اور اس حادثے سے متعلق معلومات کے بارے میں ایک ہنگامی سینٹر بھی قائم کر دیا ہے. جہاں یہ حادثہ پیش آیا وہ پہاڑی علاقہ ہے اور امدادی ٹیموں کو فوری طور پر موقع پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا رہا. حادثے کی خبر ملتے ہی اسلام آباد ایئرپورٹ اور چترال کے ہوائی اڈے پر وہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے جن کے عزیز و اقارب طیارے پر سوار تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں انسانی حقوق کے گروپ ہیومن رائٹس واچ نے ربوا میں احمدی فرقے کے صدر دفتر پر پولیس کے چھاپے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے محکمے نے جماعت کے دفتر سے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی ہمیں محمد اشتیاق نے دی ہے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے ربوا میں احمدیہ برادری کے مرکز پر محکمہ انسداد دہشت گردی کے چھاپے پر انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. احمدیہ برادری کے ترجمان سلیم الدین نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چھاپے کے دوران 4 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا. سلیم الدین کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی فورس کی طرف سے تحریک جدید اور ایک رسالے الفضل کی اشاعت پر چھاپہ مارا گیا. محکمہ انسداد دہشت گردی کے ایک ترجمان نے تحریری بیان میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے 2004 میں ماہانہ تحریک جدید کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی تھی, جبکہ روزنامہ الفضل کو بھی پنجاب حکومت نے 2011 میں بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. محکمہ انسداد دہشت گردی کے ترجمان کے مطابق صوبائی حکومت کی طرف سے پابندی کے باوجود انہیں یہ شکایت ملی کہ دونوں شماروں کی اشاعت جاری ہے اور اسی بنا پر یہ کارروائی کی گئی اور 4 افراد کو حراست میں لیا گیا جن سے تفتیش جاری ہے. لیکن احمدیہ برادری کے ترجمان کے مطابق ان شماروں کی اشاعت پر پابندی کے خلاف انہوں نے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا اور یہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, اس لیے ان کے بقول محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی کا کوئی جواز نہیں تھا.
ہمارے نزدیک تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں چھپتی جس کی بنا پہ پابندی لگائی گئی ہے. اصل میں تو حکومت پنجاب نے ایک بورڈ بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے متحدہ علماء بورڈ, اور انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ بین ہونا چاہیے. اس میں ایسا مواد ہے جو کوئی مواد اس میں بلاسفیمیس کوئی ایسی چیز خدا نخواستہ ہم شایع نہ کر سکتے ہیں نہ کرتے ہیں. ہمارا واضح ہر جنرل ہر رسالے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف احمدیوں کے لیے, نہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں نہ کوئی اور اس کا کوئی خریدار ہے.
سلیم الدین کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد علاقے میں موجود احمدیہ برادری خوف و ہراس کا شکار ہے. ادھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زورا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب اس معاملے کی تحقیقات کرے. اگرچہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملک میں آباد تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا, لیکن پاکستان میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ احمدیہ برادری کو بھی مشکلات اور ناروا سلوک کا سامنا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
انڈونیشیا میں بدھ کی صبح آنے والے شدید زلزلے میں کم از کم 97 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے انتہائی شمال میں واقع علاقے فدیائی جایا میں سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ ان کی وجہ سے گھروں, دکانوں اور مساجد سمیت درجنوں عمارات منہدم ہو گئیں. امدادی کارکن بھاری مشینری کی مدد سے ملبے تلے دب جانے والے افراد کی تلاش کر رہے ہیں. امریکہ کے جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت ریختر اسکیل پر 6.5 تھی. روس کی حمایت سے شامی فوج باغیوں کے زیر کنٹرول قدیم حلب شہر میں داخل ہو گئی ہے اور شہر کے مشرقی علاقوں میں باغیوں کے دفاعی حصار کو توڑ دیا ہے. تاحال اس بارے میں تفصیلات مبہم ہیں کہ سرکاری فورسز نے کس حد تک پیش قدمی کی ہے. تاہم شام میں جنگ کی صورتحال اور انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم نے کہا ہے کہ سرکاری فورسز نے قدیم شہر کے قرب جوار میں واقع کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور باغی فورسز شہر کے تباہ شدہ مشرقی علاقوں سے پیچھے ہٹ گئی ہیں. ایک نگراں گروپ نے منگل کے روز ترکی کے سرحدی محافظوں پر اس سال کے آغاز سے اب تک شام کے جنگ زدہ علاقوں سے اپنی جانیں بچا کر آنے والے کم از کم 163 باشندوں کو ہلاک کرنے کا الزام لگایا ہے. آسٹریلیا میں ایک نوجوان کو دیسی ساتھ کے بم سے دھماکہ کرنے کی منصوبہ بندی پر بدھ کو 7 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے. حکام کے مطابق 18 سالہ نوجوان اسی نوعیت کا دھماکہ کرنا چاہتا تھا جیسا کہ سن 2013 میں بوسٹن میں میراتھن دوڑ کے موقع پر کیا گیا تھا. اور بنگلہ دیش کی عدالت عظمیٰ نے کلدم تنظیم حرکت الجہاد کے ایک سربراہ اور ان کے دو ساتھیوں کو سنائی گئی سزائے موت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جاپان کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی امریکہ میں 50 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گی. اس بارے میں رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور کی لابی سے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سافٹ بینک کے چیف ایگزیکٹو ماسا یوشی سون کے ہمراہ یہ اعلان کیا. بعد میں اسی اطلاع کو انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے بھی عوام تک پہنچایا. منگل کو نارتھ کیرولینا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ انہوں نے وزیر دفاع کے عہدے کے لیے ریٹائرڈ میرین جنرل جیمز میٹس کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ:
Under his leadership, such an important position, we will rebuild our military and alliances, destroy terrorists, face our enemies head on.
یہ ایک اہم منصب ہے اور ان کی قیادت میں ہم اپنی فوج کی تعمیر نو کریں گے, نئے اتحاد تشکیل دیں گے, دہشت گردوں کو تباہ کریں گے, دشمن کا بھرپور مقابلہ کر کے امریکہ کو ایک بار پھر محفوظ ملک بنائیں گے. جنرل میٹس اس امریکی سینٹرل کمانڈ کی قیادت کر چکے ہیں جس نے مشرق وسطی میں فوجی کارروائیاں کی تھیں. یہ نیٹو فورسز کی متحدہ کمان کے بھی اعلی کمانڈر رہ چکے ہیں. ریٹائرڈ جنرل کو وزیر دفاع بننے سے پہلے کانگریس سے یہ استثناء حاصل کرنا ہوگی کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد مقررہ 7 سال کی مدت پوری ہونے سے قبل ہی کسی عوامی عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں. منگل ہی کو نو منتخب صدر ٹرمپ نے ایک اور بحث چھیڑ دی ہے. انہوں نے امریکی صدر کے استعمال کے لیے نئے ایئر فورس ون کی تیاری کے معاہدے کی منسوخی کے لیے موجودہ انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ بوئنگ طیارے بنانے والی کمپنی سے اس نئے طیارے کا معاہدہ منسوخ کر دے. نو منتخب صدر کا کہنا ہے کہ اس پر لاگت بہت زیادہ آ رہی ہے. دوسری طرف بوئنگ کمپنی کہنا ہے کہ معاہدہ $4 ارب کا نہیں ہوا ہے, یہ کانٹریکٹ $17 کروڑ کا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے آپ کو فیس بک لائیو پر دکھائیں, اور ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے. ویب سائٹ پر آپ لائیو اسٹریم پر جا کر اسے سن بھی سکتے ہیں اور بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں, اور ریڈیو پر ہم براہ راست آپ کے ساتھ ہیں. آج فیس بک میں ہمارے ساتھ ٹیم تھی منصور کاظم, سعدیہ اور آمنہ, اور دوسری طرف ہمارے ساتھ کنٹرول روم میں ہیں پروڈیوسر انجم ہیرلڈ کیل. اور ہمارا یہ پروگرام جاری ہے فیس بک سے. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہتا ہے, اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ کی واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ. پاناما لیکس معاملے پر پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج اپنی سماعت کے دوران کہا ہے کہ دونوں فریقوں کی جانب سے عدالت کے سامنے پیش کیے جانے والے ثبوت ناکافی ہیں اور کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. عدالت نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کی مشاورت سے کمیشن قائم کیا جا سکتا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پاناما لیکس کے انکشافات پر وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے فریقین سے اس ضمن میں کمیشن تشکیل دینے کے بارے میں رائے طلب کی ہے. بدھ کو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جب سماعت شروع کی تو وزیراعظم نواز شریف کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے اپنے دلائل دوبارہ شروع کیے. انہوں نے ایک روز قبل عدالت عظمیٰ کی طرف سے پوچھے گئے 3 سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنے موقف کو دہرایا کہ مریم نواز وزیراعظم کی زیر کفالت نہیں, اور ان کے بقول اگر بیٹی اپنے والد کے گھر مقیم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی کفالت میں ہے. تاہم ان کے دلائل سنتے ہوئے جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ وہ ابھی تک نقطے کو واضح نہیں کر سکے. بعد ازاں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ فریقین کی طرف سے عدالت میں جمع کروائی گئی دستاویزات کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے ناکافی ہیں, لہٰذا کیوں نہ اس کی تحقیق کے لیے کمیشن بنا دیا جائے. تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے مشاورت کے لیے عدالت عظمیٰ سے مہلت مانگی جس پر بینچ نے سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی. وزیراعظم پر بدعنوانی اور دروغ گوئی کا الزام لگاتے ہوئے حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے, اور بدھ کو بھی عدالت عظمیٰ میں ہونے والی سماعت کے بعد عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں اس جماعت کے سربراہ عمران خان نے اپنے اس مطالبے اور موقف کو دہرایا.
اصل میں تو ہم اور ساری قوم ایک ہی چیز مانگ رہی ہے کہ یہ عدالت فیصلہ کرے. ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جو سارے ادارے ہیں وہ تو ایک گورنمنٹ کے نیچے ہیں, نواز شریف کے نیچے ہیں, نیب ان کے نیچے, ایف بی آر ہے ان کے نیچے, ایف آئی آر ان کے نیچے ہے, تو جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنے ہیں وہ تو ان کے نیچے ہیں. اصولاً نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے. تو اس کی لاجک نہیں ہے کہ اگر یہ کمیشن بھی بیٹھے گی اوپر نواز شریف بیٹھے گا تو وہ کیسے لوگ کام کریں گے انڈیپینڈنٹلی. لیکن اب ہم آپس میں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ہم پھر سپریم کورٹ کو اپنا بتائیں گے.
معاملہ عدالت میں ہونے کے باوجود فریقین عدالت کے باہر بھی اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے میں سرگردا ہیں اور ہر پیشی کے بعد دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزامات اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے چنندہ ارکان نے بھی بدھ کو ہونے والی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی اور اس میں اپنے اس موقف کو دہرایا کہ وزیر اعظم پر لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں. رکن قومی اسمبلی طلال چوہدری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عدالت میں بھی اپنے موقف پر قائم ہیں, جبکہ ان کے بقول تحریک انصاف الزامات ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی.
کون مہلت مانگتا ہے ہر دوسرے دن؟ مہلت وہ مانگتے ہیں جن کے پاس ثبوت نہ ہو, جن کے پاس صرف جھوٹ ہو. کہاں گئے وہ ثبوت جو یہ ہاتھ میں لہرایا کرتے تھے؟ خان صاحب, نواز شریف تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو تلاشی دینے کو تیار ہیں, آپ تلاشی لینے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟
کمیشن سے متعلق عدالت عظمیٰ کا کہنا تھا کہ اس میں متعلقہ اداروں سے معاونت حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کی رپورٹ بینچ کے سامنے پیش کی جائے گی اور کمیشن کی سربراہی سپریم کورٹ کے ہی جج کریں گے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے منتخب صدر نے منگل کے روز امریکی خارجہ پالیسی کے اپنے اس تصور کا اعادہ کیا جس کے بارے میں وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران کہتے رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ کو عدم مداخلت کی پالیسی اپنانی چاہیے اور امریکی فورسز کو وہاں لڑائی نہیں کرنی چاہیے جہاں غیر ضروری ہو. گیسٹ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا کے شہر فیئٹ ویل میں اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اس کے بجائے ان کی توجہ دہشت گردی اور داعش کو شکست دینے پر مرکوز ہوگی. ان کے الفاظ,
اور آخر میں یہ
کہ امریکی افواج کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد کے لیے ضروری ہو. ہم فوجی اثاثوں کو کمزور نہیں کرنا چاہتے محض اس لیے کہ ہم ان علاقوں میں لڑ رہے ہیں جہاں ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. اب سے امریکہ کو اولویت دی جائے گی, امریکہ پہلے. ہم غیر ملکیوں کا تختہ الٹنے کی دوڑ ختم کر دیں گے. آپ سمجھتے ہیں نا, بیرونی حکومتیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں وہاں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ان کے الفاظ میں مداخلت اور افراتفری کا تباہ کن چکر ختم کر دینا چاہیے. ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ فوج کو مضبوط بنائیں گے مگر کہا کہ مقصد طاقت کا مظاہرہ ہوگا, جارحیت نہیں. اپنی انتخابی مہم کے دوران اس بارے میں مسلسل سوال اٹھانے کے بعد کہ آیا نیٹو اور دیگر اتحادی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں, منگل کے روز ٹرمپ نے کہا کہ وہ پرانی دوستیاں مضبوط بنانا اور نئے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. اسی ریلی میں ٹرمپ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ انہوں نے ریٹائرڈ مرین جنرل جیمز میٹس کو وزیر دفاع نامزد کیا ہے. میٹس امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں جو مشرق وسطی میں امریکی آپریشنز کرتی ہے اور وہ نیٹو فورسز کے سپریم الائیڈ کمانڈر بھی رہ چکے ہیں. انہیں کانگریس سے اس اجازت کی ضرورت ہوگی کہ وہ وزیر دفاع کے طور پر توثیق سے پہلے اس قانون سے ماورا سمجھے جائیں جس کے تحت فوج کے سابق عہدیداروں کو اس عہدے پر کام کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد 7 برس تک انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے, جبکہ جنرل میٹس کو ریٹائر ہوئے ابھی صرف 4 سال ہوئے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے براہ راست جنگ میں کود پڑنے کے بجائے بین الاقوامی اتحاد تشکیل دے کر اتحادی حکومتوں کے تعاون سے کاروائیاں کرنے کی پالیسی کے باعث امریکہ کو شدت پسند تنظیموں کے خلاف قابل ذکر کامیابیاں ملی ہیں. منگل کو فلوریڈا کے مقام ٹاپا میں واقع میکڈل ایئر فورس بیس میں خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے اور رہے گا. اپنے اس خطاب میں صدر باراک اوباما نے اپنے دور صدارت میں اختیار کردہ قومی سلامتی کی پالیسی کا دفاع کیا اور کہا کہ ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں امریکہ مزید محفوظ ہوا ہے۔ بطور صدر قومی سلامتی سے متعلق ان کا یہ آخری اہم خطاب تھا۔ اپنے خطاب میں صدر اوباما کا کہنا تھا کہ داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ان کی حکومت نے کامیابی سے بین الاقوامی اتحاد تشکیل دیا اور امریکی فوج کو کسی بڑے خطرے میں جھونکے بغیر اپنے اتحادی ملکوں کے تعاون سے دہشت گردوں کی قیادت اور ان کے نیٹ ورک کا صفایا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے امریکہ کی بری، بحری اور فضائی افواج کی خصوصی کارروائیوں کے نگاہ یونٹس، اسپیشل آپریشن کمانڈ اور سینٹرل کمانڈ کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکی قوم ان کی مقروض ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ میں خشک سالی کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے اور علاقے میں ناموافق موسم کے باعث 1,38,00,000 افراد کو بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انسانی ہمدردی کی امداد سے متعلق ایک معاون ٹیم پکالا کا کہنا ہے کہ فصلوں کی پیداوار کے لیے یہ مہینے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سن 2015 سے اس علاقے کا موسم ایل نینیو کے اثرات سے گزر رہا ہے، جس سے فصلوں کی پیداوار گھٹ گئی ہے اور خوراک کی فراہمی محدود ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں بہت خراب موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلی فصلیں اٹھانے کے لیے جو جنوبی افریقہ کے زیادہ تر حصوں میں مارچ اپریل میں کاٹی جاتی ہیں ابھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
کم از کم ان مناظر کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ گینڈے کی نسل کو بڑا خطرہ غیر قانونی شکار سے ہے، اور اس کی وجہ ہے ان کے سینگوں کی بڑی مانگ۔ بہت سے لوگوں کا کسی بھی سائنسی ثبوت کے باوجود بھی یہ ماننا ہے کہ ان سینگوں کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ اس مانگ کے باعث صرف 2008 میں 3,000 گینڈوں کا غیر قانونی شکار کیا گیا۔ یہ ہے ناردرن سفید گینڈا، جو ناپید ہونے کے قریب ہے، اور اس نسل کے اب صرف 4 جانور مزید رہ گئے ہیں۔ جنگلی حیات کی تیزی سے ناپید ہوتی ان اقسام کے باعث اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے سربراہ جان سکینلون نے دنیا بھر کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرواتے ہوئے کہا،
اگر جانوروں کی نسل کشی اسی طرح جاری رہی تو یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ نسلیں ناپید ہونے کی جانب چلی جائیں گی، آپ کا حساب دان ہونا ضروری نہیں۔ ہمیں اس کا حل آج کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگلے 20 سال میں یہ نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے لگن اور تمام ملکوں کو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سخت قوانین لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام ممالک کو وہی طریقے اپنانے ہوں گے جو منشیات کے خلاف جدوجہد میں اپنائے گئے ہیں۔ اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو ان تمام ایشوز پر کام کرنا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟
جان نے یہ بات 2013 میں کہی تھی۔ کیا آج کی صورتحال کل سے مختلف ہے؟ یہ سوال میں نے رکھا IUCN سے منسلک کلائمیٹ چینج کے ماہر علی رضا رضوی کے سامنے۔
اس میں یہ ہے کہ یہ ناپید جو ہو رہی ہیں نسلیں، یہ آلموسٹ ہر ایک اس میں ہے۔ ایمفیبینز بھی بہت زیادہ اس میں ہو رہے ہیں، برڈس کا بھی ہے، میمبلس، ریپٹائلس، اور بہت سی ایسی ہیں جن کا ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔
آپ کے خیال میں اس کی بڑی وجہیں کیا ہیں؟
صرف ایک وجہ نہیں ہے، سب سے بڑا تو یہ کہ غیر قانونی، خاص طور پر ان اسپیشیز کا جن کا بہت زیادہ مارکیٹ ہے، یا وہ میڈیسن کے لیے یوز ہوتی ہیں، یا ان کے ویسے لوگ ٹرافی وہ کرتے ہیں، تو وہ تو پوچنگ میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں ہیبیٹاٹ ڈسٹرکشن بہت زیادہ ایک ہے، کہ جو فارسٹ ہیں بہت تیزی سے جنگلات ختم ہو رہے ہیں اور ان کے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے۔ تو ٹوگیدر، یعنی اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ یہ انلیگل پوچنگ ہو رہی ہے، ان کا ہیبیٹاٹ ختم ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ، اگر جو ہم پہلی بات پہ بھی آئیں پوچنگ وغیرہ، اس میں پاورٹی بھی ایک ہے، کیونکہ جو اس کے بڑے بینیفٹس ہیں وہ تو، یعنی کہ جو اینڈ وہ ہے جو بیچ رہا ہے وہ لے جاتا ہے، لیکن پور جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لائیولیہڈ آپشنس بہت کم ہوتی ہیں۔
ابھی حال ہی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلی دنیا سے بھی تیسری دنیا کی جانب جا کے تو وہاں ٹرافی ہنٹنگ کرتے ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے؟ یہ تو بالکل ایک طرح کا ریورس ٹرینڈ نظر آتا ہے، جہاں پہ غربت مسئلہ نہیں ہے۔
اٹس انفارچونیٹ، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ ون آف ایکٹیویٹی کو ہے، یعنی کہ کبھی لوگ ٹرافی ہنٹنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان کی یعنی یہ لیگلائز بھی ہے بہت سی کنٹریز میں ٹرافی ہنٹنگ انکلوڈنگ پاکستان اور وہاں, لیکن اس کے کچھ پازیٹیو بھی چیزیں ہیں جس میں آئی او سی این اور باقی بہت سی آرگنائزیشن سوسائٹیز نے مل کے اس پہ دیکھا کہ اس کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں اگر وہ کمیونٹی تک آ رہے ہیں, لیکن صرف وہ اسپیشیز اس پہ لسٹ پہ آتی ہیں جن کا شکار کر سکتے ہیں جن کی جو کہ تھریٹنڈ نہیں ہیں, یعنی کہ یہ دیکھ سکیں کہ اس کے فوائد جو ہیں لوکل کمیونٹیز کو جا سکتے ہیں, پاورٹی ریڈیوس ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے گلگت اور چترال اس کی بہت بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ لوکل اسکول میں گرل ایجوکیشن اور یعنی اس میں جاتی ہے, تو یہ بہت وہ ہے فائن لائن ہے.
آپ کے خیال میں ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو زیادہ تر میڈیا کے توسط سے یہ ساری باتیں سنتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ہاتھی کا شکار ہو گیا یا کسی جگہ رائنو کے سینگ نکال لیے گئے, ہم کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں؟
کنزیومرزم جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ آپ اور میں جیسے لوگ گھر میں جو چیز خریدتے ہیں ہم اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کی سورسز کیا ہیں. اب ویسٹ میں یہ اویئرنیس بہت ہو گئی ہے, صرف وہ لوگ ہیں جو پھر کارپوریٹ سیکٹر کو روک سکتے ہیں جو کہ خریدنے والا کنزیومر ہے, باقی لیجسلیشن وغیرہ بھی خاص حد تک لمیٹڈ ہے اس کا رول.
لیکن جہاں تک رہی بات گینڈوں کی ناپید ہوتی نسل کی, تو دو امریکی سائنسدانوں کی کوشش ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک ایسا سینگ بنا لیا جائے جو اصل کے قریب تر ہو. ان سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس عمل سے مارکیٹ میں نئے بنائے جانے والے سینگوں کی مانگ بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ غیر قانونی شکار کو روکنے میں مدد مل سکے. لیکن یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جنگلی حیات کی بحالی کے ادارے سمجھتے ہیں کہ قانونی طریقے سے کیے جانے والے شکار کے جاری رہنے سے تیسری دنیا میں غربت کا علاج بھی چھپا ہے, تو غالباً غم ہی غم کا علاج ٹھہرا.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. بال انسان کے حسن کا عکس ہیں, شخصیت کے نکھار اور شکل و صورت کی رانائی میں بہت بڑا دخل بالوں کو حاصل ہے. شاعروں نے زلف گراگیر کی شان میں دیوان کے دیوان لکھ ڈالے, مگر یہ دین تو خدا کی ہے, بالوں پر انسان کا زیادہ بس نہیں چلتا. ان کی رنگت, ان کی خوبصورتی, ان کا گھنا پن جوبن پر رہے خواہش تو سب کی ہے, مگر سب کی خواہش پوری نہیں ہوتی. انسان چاند پر پہنچ گیا, ظاہری شکل و صورت کو سنوارنے کے ہزار سامان ایجاد کر ڈالے, مگر خود کو گنجے بن سے نہ بچا سکا. بال ہیں کہ گرتے ہیں تو پھر گرتے ہی چلے جاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علم بھی حاصل نہ کیا جائے. بال ہوں تو انہیں مختلف انداز میں سنوارنے کی خواہش فطری ہے, گھنگریالے ہوں تو انہیں سیدھا کرنے کا سامان بھی موجود ہے, مگر اس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہیٹ, یعنی کوئی ایسی گرم چیز جو انہیں سیدھا کر دے. لیکن یہ ہیٹ کتنی ہونی چاہیے اور کتنی دیر تک رہنی چاہیے, یہ بات تجربے سے سمجھ میں آتی ہے. امریکہ کی ریاست انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی کی دو میکینیکل انجینئرنگ کی پروفیسرز کوشش کر رہی ہیں کہ سائنس میں اس کا جواب تلاش کیا جائے. عام طور پر بال سنوارنے, انہیں مختلف شکلیں دینے کے لیے جو اوزار استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ہیئر آئرنز کہا جاتا ہے, اور ان کی شکل کلپس کی طرح ہو سکتی ہے یا راڈز کی طرح, اور ان سب کو گرم کیا جا سکتا ہے. ایمی مرکونیٹ میکینیکل انجینئرنگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پرڈیو یونیورسٹی میں اسی بارے میں تحقیق کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں,
If you go to the mall right now, you see a whole aisle full of straightening irons. And they have terms like ion.
آپ بازار جائیے تو آپ کو دنیا بھر کی ایسی چیزیں ملیں گی جو بالوں کی آرائش کے لیے ہیں, اور ان میں آئون ٹیکنالوجی اور ٹورلنگ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہیٹ یعنی گرمی بالوں میں کیریٹن نامی پروٹین کو کمزور کر دیتی ہے جو کہ بالوں کے لیے بہت ضروری ہے, مگر عارضی طور پر بالوں کی شکل اس سے تبدیل ہو جاتی ہے. مگر اس میں خطرہ یہ ہے کہ آپ نہیں جان سکتے کہ یہ ہیٹ کس طرح کس سطح پر آپ کے بالوں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا دے گی. تائرہ ریڈ بھی انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں.
If we understand the onset at which that happens, then we might be able to intervene before or give some suggestions.
وہ کہتی ہیں اگر ہمیں علم ہو جائے کہ کس درجے پر ہیٹ نقصان دہ ہو سکتی ہے تو شاید ہم اس سے پہلے رک جائیں اور نقصان سے بچ جائیں اور بتا سکیں کہ اس پوائنٹ پر پہنچنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے. پرڈیو یونیورسٹی کی لیبارٹری میں بالوں کو ایک چپٹی آئرن کے ذریعے سیدھا کیا جاتا ہے اور انفرا ریڈ مائکروسکوپ بالوں میں آنے والی تبدیلی کا معائنہ کرتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ابتدائی نتائج زیادہ فیصلہ کن نہیں ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہر انسان کے بال مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً بال گھنگریالے ہیں تو انہیں سیدھا کرنے کے لیے ہیٹ دیر تک استعمال کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں نقصان بھی زیادہ پہنچے۔ تاہم ریڈ کہتی ہیں کہ وہ تجربات اور تحقیق جاری رکھیں گی تاکہ ہیئر اسٹائلرس کو بتایا جا سکے کہ گیسو سنوارنے کے لیے ہیٹ کا استعمال کس حد تک کیا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے اعلی عدالت کو بتایا ہے کہ وہ اگلے سال 15 مارچ سے ملک بھر میں مردم شماری کرانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے آخری مردم شماری 1998 میں ہوئی تھی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ آئندہ سال مارچ میں ملک میں مردم شماری اور خانہ شماری کروائی جائے گی۔ حکومت نے یہ بات پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں جمع کروائے گئے ایک تحریری جواب میں بتائی۔ عدالت عظمیٰ کو بتایا گیا کہ ملک میں مردم شماری اور خانہ شماری کا عمل آئندہ سال 15 مارچ سے شروع ہو کر 15 مئی تک مکمل ہو جائے گا۔ پاکستان کے آئین کی روح سے ملک میں ہر 10 سال کے بعد مردم شماری کروانا ضروری ہے، تاہم ملک میں آخری مردم شماری 18 سال قبل ہوئی تھی۔ اس دوران مردم شماری کروانے کے مطالبات کے باوجود یہ عمل باوجود مکمل نہ ہو سکا، تاہم پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک آئینی اقدام پر گزشتہ کئی سالوں سے عمل نہ ہونے کے معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے حکومت سے اس پر جواب طلب کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ آئندہ سال 15 مارچ سے مردم شماری کروائے اور اس بارے میں سپریم کورٹ کو آئندہ سماعت پر حتمی طور پر آگاہ کرے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جب بدھ کو اس معاملے کی سماعت شروع کی تو اٹارنی جنرل نے حکومت کی طرف سے ایک تحریری بیان داخل کیا جس میں عدالت عظمیٰ کو یقین دہانی کروائی گئی کہ حکومت آئندہ سال مارچ کے وسط سے ملک میں مردم شماری کروانے کا عمل شروع کرے گی۔ 1998 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 13.80 کروڑ کے قریب تھی، تاہم رواں سال جاری ہونے والی ملک اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان کی موجودہ آبادی 19.50 کروڑ کے قریب بتائی گئی۔ اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مردم شماری نہ صرف ملک میں مؤثر اقتصادی منصوبہ سازی کے لیے ضروری ہے بلکہ ملک کی پارلیمان اور دیگر منتخب عوامی اداروں میں عوام کی نمائندگی کے حوالے سے بھی کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ پاکستان میں اقتصادی امور کے ماہر کیسر بنگالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ملک میں اقتصادی اور دیگر شعبوں میں منصوبہ سازی پرانے اعداد و شمار کی بنیاد پر ہی ہوتی رہی ہے۔
بہت ہی اہم بات ہے، سینسس جو ہے وہ جو مردم شماری ہے وہ صرف یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں پر کتنی آبادی ہے یا صوبے کا کتنا شرح بنتا ہے آبادی کا، اس میں ہر قسم کے اعداد و شمار ہوتے ہیں جو معاشی اور سماجی منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
کیسر بنگالی نے کہا کہ ملک کی پارلیمان اور ملک کی صوبائی اور دیگر منتخب اداروں میں ملک کی آبادی کی نمائندگی کی شرح کے لیے بھی مردم شماری ضروری ہے۔
جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے پتہ ہونا چاہیے کہ گاؤں کی آبادی کتنی ہے، شہر کی آبادی کتنی ہے، اس سے جو اسمبلی کے سیٹ کی جو حلقہ بندی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو سینسس نہیں کرائیں گے اور پرانے اعداد و شمار پہ وہ آپ حلقہ بندی کرتے رہیں گے تو نمائندگی صحیح نہیں ہوگی لوگوں کی، تو اس لحاظ سے بھی اہم ہے۔
کیسر بنگالی نے آئندہ سال ملک میں مردم شماری اور خانہ شماری کروانے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس عمل کی تکمیل کے بعد یقینی طور پر ملک میں اقتصادی اور سماجی منصوبہ بندی کا عمل معروضی حقائق کے مطابق عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں طالبان کے خلاف فوجی آپریشن کے نتیجے میں اندرون ملک بے گھر ہونے والی مقامی آبادی نے اپنے گھروں کو واپس جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جائیدادیں تباہ ہو چکی ہیں اور انہیں اپنی آبادکاری کے سلسلے میں انتظامیہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے تحصیل دتاخیر سے عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا سلسلہ تو شروع ہے، لیکن سستروی کی وجہ سے بہت سے قبائلیوں میں تشویش پائی جاتی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی اپنی آبائی علاقوں میں فوری واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ جون 2014 میں فوج نے شدت پسندوں کی مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے شمالی وزیرستان نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں سے لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جن کی اکثریت ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر آباد ہوئی، جبکہ ہزاروں افراد سرحد پار افغانستان بھی نقل مکانی کر گئے تھے۔ تحصیل دتاخیر سے نقل مکانی کرنے والے اکثر قبائل ضلع بنو میں قائم عارضی کیمپ میں مقیم ہے۔ واپسی میں تاخیر پر یہ قبائل خاصے برہم ہے اور انہوں نے متنبع کیا کہ اگر ان کی واپسی کے لیے جلد انتظامات کو حتمی شکل نہ دی گئی تو وہ آئندہ ہفتے احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ دتاخیر سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما ملک غلام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ان لوگوں کا یہ تحفظات بھی ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو پراپرٹی جائیداد میرا ہے وہاں پہ ہمارے جائیداد میں مارکیٹیں بند رہے ہیں، ہمارے جائیداد میں وہ بند رہے ہیں، ہم سے پوچھتا نہیں، تو یہ لوگوں کا یہ پریشانی ہے۔
دتاخیر سے ملحقہ علاقے میران شاہ سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما نثار علی خان کہتے ہیں کہ جو قبائل افغانستان نقلی مکانی کر گئے تھے ان کی واپسی کے لیے بھی مناسب اقدام نہیں کیے گئے ہیں، اور ان کا مطالبہ تھا کہ جیسے پاکستان کی دیگر علاقوں سے قبائلیوں کی واپسی کا عمل شروع کیا گیا ہے ویسے ان افراد کی واپسی کے لیے بھی انتظامات کیے جائے۔
ان لوگوں کے متعلق ابھی تک حکومت نے کوئی واضح پالیسی نہیں دی ہے اور وہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جو بنو اور دیگر علاقوں میں ٹی ڈی پی ہے ان کو شیڈول دیا جاتا ہے، اسی طرح جو افغانستان میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی شیڈول دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں آ سکے۔
قبائلی علاقوں میں آپات سے نمٹنے کے ادارے ایف ڈی ایم اے کے سربراہ خالد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک نقل مکانی کرنے والے 80% افراد اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں، اور ایسے لوگ جنہوں نے بے گھر ہونے پر اپنی رجسٹریشن کروائی تھی انہیں واپسی کے لیے معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔
جو علاقے جو ہے وہ پراپر جہاں پہ کانفلکٹ تھا، جہاں پہ آپریشن ہوا تھا، تو ایسے علاقوں کے جو ٹی ڈی پیز ہیں وہ تو ہمارے پاس رجسٹرڈ اور ویریفائڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹوکن بھی دیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ سم بھی دی جا رہی ہے، ان کو اے ٹی ایم کارڈز بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو 35,000 روپے پر یعنی جو واپسی کا وہ ہے وہ سارا سلسلہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن باقی ایسے لوگ کے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں نہیں ہے، اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ٹی ڈی پیز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو ٹی ڈی پیز نہیں ہیں۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ شمالی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی نے حال ہی میں وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ افغانستان میں نقلی مکانی کر جانے والوں کے اعداد و شمار جمع کیے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کے قواعد کا اندراج مکمل ہوگا ان کی شمالی وزیرستان میں واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاور بھٹو نے کہا ہے کہ اگر سیاسی قوتوں نے ملک میں دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو ہم خیال قوتوں کے ساتھ مل کر اس مسئلے سے خود نمٹیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا کہ اگر ان کے مطالبات 27 دسمبر تک نہ مانے گئے تو وہ مرکزی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کریں گے۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی سالگرہ کی تقریبات کے اختتام پر لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کی جماعت موجودہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے جمہوری طریقے اختیار کرے گی، اور یہ کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو 27 دسمبر کو وہ حکومت وقت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ 27 دسمبر پاکستان پیپلز پارٹی کی مقتول رہنما اور بلاول بھٹو کی والدہ بے نظیر بھٹو کی برسی کا دن ہے۔ ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا،
میں دہشت گردی پہ سیاست نہیں کروں گا، اور اگر یہ لوگ دہشت گردی کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں تو پھر میں لیڈ لوں گا، میں ایک پریکٹیکل پروگریسو الائنس بناؤں گا اس ملک میں، جس ایشوز پہ ہم اگری کرتے ہیں, جہاں ہمارا رائے صحیح ہے, ہمارا مشن صحیح ہے, ہمارا کوز سیم ہے, تو پھر ہم مل کر کام کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی جب ہم مل کر کام کریں گے ریزلٹس ہمارا فیور میں آئیں گے.
سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بلاول بھٹو کی ماں بے نظیر بھٹو نے دہشت گردی کے خلاف کس قدر جد و جہد کی اور اس جد و جہد میں اپنی جان بھی دے دی. سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بلاول بھٹو کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا,
اس میں ان کے خیالات بڑے واضح ہو کر کچھ سامنے آئے ہیں. پہلی بار ایسا لگا کہ جیسے پولیٹیکل لیڈرشپ جو میچور ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف زرداری صاحب کے پاس, وہ اس کی طرف سے کوئی بات کہی جا رہی ہے.
خالد فاروقی کا کہنا تھا کہ اس وقت تو ترقی پسند سوچ والی جماعتیں جن میں عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنلسٹ جماعتیں شامل ہیں, وہ سب تو دائیں بازو کی بڑی جماعتوں کی اتحادی بنی ہوئی ہیں. تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سیاسی منظر میں کسی ترقی پسند سیاسی اتحاد کا امکان بہرحال موجود ہے.
پاکستان میں بہرحال سپیس ضرور ہے, بہت سپیس موجود ہے جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے والی جماعتوں کا ایک الائنس سامنے آئے اگر بلاول اس میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہ کامیابی ان کو دو جگہ پہ حاصل کرنا ہوگی, ایک مذاکرات کی ٹیبل پر, اور دوسری ان کو کامیابی چاہیے ہوگی گراؤنڈ پر. گراؤنڈ سے مطلب یہ کہ پبلک سپورٹ ان کو ون کرنا پڑے گی. پبلک سپورٹ اگر ان کو ملتی ہے, ماضی کے الیکشن میں, پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پبلک سپورٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی اس وائس چینس کے, اب اگر وہ کچھ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب رہتے ہیں, تو پھر یہ پروگریسو جماعتیں ہو سکتا ہے کہ بلاول صاحب کے ساتھ آئیں. لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیس موجود ہونے کے باوجود ان کے لیے سیاسی طور پہ کافی ٹف جواب ہو.
بلاول بھٹو نے اس پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ آئندہ ماہ سے وہ زیادہ تر لاہور ہی میں رہیں گے اور سیاسی سرگرمیاں یہیں انجام دیں گے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
منگل کے روز امریکہ کے صدر براک اوباما نے دہشت گردی سے نمٹنے میں اپنی انتظامیہ کی کامیابیوں کا ذکر کیا. امریکی ریاست فلوریڈا میں میکڈل ایئر فورس بیس پر قومی سلامتی کے بارے میں اپنے حتمی خطاب میں صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ نے داعش کو کمزور کر دیا ہے اور اس کا تصور وحشیوں اور قاتلوں کے طور پر عام ہو گیا ہے, اور یہ کہ اسامہ بن لادن کی موت کے ساتھ ہی القاعدہ بھی غیر مؤثر ہو کر رہ گیا. صدر نے خبردار کیا کہ دہشت گردی کو شکست دینے میں کامیاب ہونے کے لیے امریکیوں کو اپنی اقدار کو برقرار رکھنا ہوگا. وائس آف امریکہ کی سلاتیس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
میکڈل ایئر فورس بیس پر اپنے خطاب میں صدر نے کہا کہ ان کی انتظامیہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں کامیاب ہوئی, اور ایسا مشرق وسطی اور ایشیا میں مقامی رفقا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی نئی حکمت عملی کے باعث ممکن ہوا. صدر اوباما کے الفاظ,
instead of pushing all of the burden onto American ground troops, instead of trying to mount invasions wherever terrorists appear,
امریکہ کی بری افواج پر تمام بوجھ ڈالنے کے بجائے, اس کے بجائے کہ جہاں کہیں دہشت گرد نمودار ہوں وہاں حملے کیے جائیں, ہم نے اپنے رفقا کا ایک نیٹ ورک قائم کیا. اوباما نے باور کروایا کہ القاعدہ اپنے لیڈر اسامہ بن لادن کی موت کے بعد اپنی سابقہ صورت کا ایک سایہ بن کر رہ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اس کے مالی ذرائع اور نوجوانوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کی اس کی صلاحیت کو تباہ کرنے کے بعد داعش بھی کمزور پڑ چکا ہے. صدر کے الفاظ,
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL. We're taking away its safe havens and we have...
ہم نے اسلامک سٹیٹ کی مالی مدد کے سلسلے پر حملہ کیا ہے اور لاکھوں ڈالر مالیت کے تیل اور کیش کے ذخائر تباہ کر دیے ہیں. حتمی بات یہ ہے کہ ہم داعش کی کمر توڑ رہے ہیں, ہم اسے محفوظ ٹھکانوں سے محروم کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں گزشتہ دو برس میں $10 ارب صرف کرنے پڑے. یہ اتنی ہی رقم ہے جو عراق کی جنگ کے عروج کے دنوں میں ایک ماہ میں ہم خرچ کر رہے تھے. اوباما نے کہا کہ یہ سب کامیابی ایزا رسانی کو استعمال کیے بغیر اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے منسلک کیے بغیر حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کی طویل المدت حکمت عملی ترقی ہے.
This is how we prevent conflicts from starting in the first place. This is how we can ensure that peace is lasting after we fought.
یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم ابتدا ہی میں تنازع پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں. یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ لڑائی کے بعد امن پائیدار ہے. یہی وہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو دہشت گردی کے ہتے چڑھنے سے روک سکتے ہیں, کیونکہ بچے اسکول جا رہے ہیں اور وہ اپنے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں اور خاندان اپنا گزارا کر سکتے ہیں اور مایوس نہیں ہیں. صدر اوباما نے کانگریس پر تنقید کی کہ اس نے گوانٹانامو بے قید خانہ بند کرنے کے انتخابی مہم کے ان کے وعدے کی تکمیل میں رکاوٹیں کھڑی کیں. وہاں قیدیوں کی تعداد بے حد کم کر دی گئی ہے, مگر صدر اوباما نے کہا کہ انتہائی مہنگا یہ حراستی مرکز قومی وقار پر ایک داغ ہے.
We can get these terrorists and stay true to who we are. And in fact, our success in dealing with terrorists through our justice system.
ہم ان دہشت گردوں کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور اپنی سچائی بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردوں سے اپنے قانون کے مطابق نمٹنے میں ہماری کامیابی اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ کیوں ہمیں گوانٹانامو بے کا حراستی مرکز بند کر دینا چاہیے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. عہدے سے سبکدوش ہونے والے صدر نے امریکی فوجیوں کے امریکہ اس کے آئین اور ملکی آزادیوں کی حفاظت کے ان کے عزم کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا, اور غالباً اپنے بعد آنے والے صدر کو بابر کروانے کے لیے صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ایک صدر پر بلا خوف و خطر نکتہ چینی کر سکتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اٹلی کے وزیر اعظم میٹیو رینزی نے اتوار کے روز ہونے والے آئینی ریفرنڈم میں شکست کے بعد استعفی دے دیا ہے. ان کی یورپی یونین نواز پالیسیوں کا مسترد ہونا ویسا ہی ہے جیسا اس سے پہلے برطانیہ میں یورپین یونین نواز قوتوں کا ہوا تھا. دوسری جانب آسٹریا میں ووٹرز نے اتوار کو ہونے والے حتمی انتخاب میں بائیں بازو کے حامی صدر کے حق میں فیصلہ دیا. یورپی یونین کے ایک رکن بلغاریہ نے گزشتہ ماہ ایک سوشلسٹ رہنما کو منتخب کیا جس کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ وہ روس سے قربت رکھتے ہیں. وائس آف امریکہ کے سلاتسکا ہوک نے یورپ میں رونما ہونے والی سیاسی صورتحال کے بارے میں امریکی تجزیہ کار پیٹر ایلسوف سے گفتگو کی. تفصیلات مدثرہ منظر سے.
روس میں قدامت پسند چرچ کے سربراہ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ایک قریبی حلیف نے پیرس کے آئیفل ٹاور کے قریب ایک نئے چرچ کو مقدس قرار دیا ہے. ناقدین اس اقدام کو یورپ میں پوتن کے اثر و رسوخ کی ایک متنازع علامت کے طور پر دیکھتے ہیں. نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر پیٹر ایلسوف کہتے ہیں کہ اگر فرانس میں ایک قدامت پسند امیدوار آئندہ صدر منتخب ہوا تو ممکن ہے کہ روس وہاں اثر و رسوخ حاصل کر لے. پروفیسر ایلسوف کے الفاظ.
It's not a secret that one of the Russian banks loaned 27 million euros to Marine Le Pen, who is the leader of this extremely right-wing national front in France.
یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ روس کے ایک بینک نے مارلی لی پین کو 2,70,00,000 یورو کا قرض دیا ہے. لی پین فرانس میں انتہائی دائیں بازو کے نیشنل فرنٹ کی لیڈر ہیں. فرانس میں کچھ ماہ کے بعد صدارتی انتخاب منعقد ہونے والے ہیں اور متعدد تجزیہ کار پیش گوئی کرتے ہیں کہ وہ واقعتاً جیت سکتے ہیں. اگر لی پین فرانس میں انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتی ہیں تو میری پیش گوئی یہ ہے کہ یہ یورپی یونین کا خاتمہ ہوگا. یہ الفاظ تھے پروفیسر ایلسوف کے. لی پین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر پوتن کے ساتھ شامل ہوں گی اور تینوں لیڈروں کا یہ اتحاد عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا. ایلسوف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹرمپ کے انتخاب سے یورپ بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی, جس کے نتیجے میں نہ صرف قوم پرست گروپوں کو بلکہ سوشلسٹ تحریکوں کو بھی تقویت ملی. پروفیسر ایلسوف کہتے ہیں کہ روس ان دونوں فریقوں کی انتہا پسند جماعتوں کی حمایت کرتا ہے.
You have a sense that Russia supports, that the Kremlin supports those either right-wing politicians or left-wing politicians.
آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ روس یا تو دائیں بازو کے سیاستدانوں یا پھر بائیں بازو کے سیاستدانوں کی حمایت کرتا ہے, لیکن زیادہ تر ایسے سیاستدانوں کی حمایت کرتا ہے جو یورپی یونین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں, جو یورپی یونین سے الگ ہونا پسند کریں گے اور جو روس پر سے پابندیاں اٹھانے کی حمایت کریں گے. یہ الفاظ تھے پروفیسر ایلسوف کے. وہ کہتی ہیں کہ بعض یورپی سیاستدانوں کی مالی امداد کے علاوہ ماسکو خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے طاقت اور پروپیگنڈے پر بھی رقم خرچ کر رہا ہے. ان کے الفاظ,
they try to do whatever they can and I would say that the weak links of Europe particularly which are vulnerable to the Russian propaganda are
وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یورپ میں وہ کمزور اہداف جو خاص طور پر روسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو سکتے ہیں ان میں یونان, اٹلی, کسی حد تک اسپین اور بلغاریہ شامل ہیں. ان میں یقینی طور پر شمالی یورپ کے ممالک شامل نہیں ہیں. پروفیسر ایلسوف کہتے ہیں کہ ماسکو نیٹو کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اپنے مالی اور نظریاتی اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ بعض ارکان کو اتحاد چھوڑنے یا پھر اس میں شامل ہونے کی کوششوں کو ترک کرنے پر آمادہ کرے. پروفیسر ایلسوف کہتے ہیں کہ امریکہ کو اپنے یورپی حلیفوں کے لیے انتہائی حمایت ہر صورت جاری رکھنی چاہیے.
And definitely should not betray its, its allies in Eastern Europe. I'm particularly talking about the Baltic states.
امریکہ کو یقینی طور پر مشرقی یورپ میں اپنے حلیفوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. میں خاص طور پر بالٹک ریاستوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ ممالک جو روایتی طور پر روس سے خوف زدہ ہیں اور جہاں روسی افراد کی کافی آبادی بھی موجود ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت روس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات چاہے کتنے بھی گرم جوش ہو جائیں پھر بھی مصالحہ تامیزی اس سطح تک نہیں پہنچ سکتی جو تین عشرے قبل ریگن گورباچوف دور میں دیکھی گئی تھی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
میانمار کی لیڈر آن سان سوچی نے ستمبر میں امریکہ کا دورہ کیا تھا جس دوران امریکہ اور میانمار کے درمیان شراکت کے ایک سمجھوتے کے قیام کا اعلان کیا گیا. صدر براک اوباما اور آن سان سوچی کی جانب سے اس سلسلے میں اعلان کے بعد واشنگٹن سے مختلف ایجنسیوں پر مشتمل ایک وفد نے امریکہ اور میانمار کے درمیان شراکت داری کے پہلے اجلاس میں شرکت کی جس میں محکمہ خارجہ, تجارت, وزارت دفاع, بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے اور امریکہ کی تجارتی اور ترقیاتی ایجنسی کے عہدیداران بھی شامل تھے. جمہوریہ میانمار میں سفیر اسکاٹ مارسیل بھی اس میٹنگ میں شریک تھے. یہ میٹنگ برما کے مقام نیپی ایڈا میں نومبر کے وسط میں منعقد ہوئی تھی. خارجہ امور کے وزیر مملکت او چا تن نے برما کے مختلف اداروں پر مشتمل وفد کی قیادت کی. اس اجلاس میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا جس سے امریکہ اور برما کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور موجودہ اور آئندہ ممکنہ تعاون کے شعبوں پر توجہ کی عکاسی ہوتی ہے. یہ اس بات کا بھی ایک موقع تھا کہ برما میں امن کے عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے اور راکھین کے صوبے میں جاری چیلنجوں, جمہوری تبدیلی اور انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی جیسے معاملات بھی زیر غور آئیں. دونوں ملکوں کے وفود نے ان طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جن سے وہ ایک مضبوط اقتصادی اور تجارتی شراکت داری کی تعمیر کر سکیں جن میں قدرتی وسائل کا انتظام, ذمہ دارانہ سرمایہ کاری اور شفاف اقتصادی ترقی کا معاملہ شامل تھا. مذاکرات میں عام لوگوں کی سطح پر تعلقات پر بھی توجہ مرکوز کی گئی تاکہ دو طرفہ رشتوں اور برما کے اندر انسانی وسائل کو بہتر بنانے کا وسیلہ دستیاب ہو سکے. امریکی وفد نے برما میں جمہوریت کی جانب سے پیش قدمی کو مستحکم بنانے کی کوششوں کا اعتراف کیا اور برما کے لیے امریکی پالیسی کو اجاگر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس نئی شراکت داری سے برما کو کامیابی میں مدد ملے گی. اس شراکت داری کے لیے سالانہ مکالمے ہوا کریں گے جن کی قیادت امریکہ کا محکمہ خارجہ اور برما کی خارجہ امور کی وزارت کرے گی. ان مذاکرات سے سیاسی اور سفارتی تعلقات, تجارتی اور اقتصادی رشتے, سائنس اور ٹیکنالوجی, تعلیم اور تربیت, ماحولیات اور صحت, دفاع اور سلامتی, انسانی ہمدردی سے متعلق امور کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق اور عوام سے عوام کی سطح پر رابطوں جیسے شعبوں میں تعاون کے لیے طریقہ کار وضع کیا جا سکے گا. امریکہ برما کے ساتھ شراکت داری پر فخر محسوس کرتا ہے اور برما میں جمہوریت کی جانب سفر کی تکمیل میں اپنی جانب سے مکمل حمایت مہیا کرتا رہے گا.
ابھی سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا چترال سے اسلام آباد آنے والا طیارہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں بدھ کی سپہر حویلیاں میں گر کر تباہ ہو گیا. اس طیارے میں معروف نعت خواں اور ماضی کے گلوکار جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ سوار تھے. جنید جمشید ایک معروف گلوکار ہی نہیں، ایک بہت اچھے مذہبی اسکالر تھے، نعت خواں تھے اور ہمارے ٹیلی ویژن کے بہت پیارے ساتھی تھے. اپنے اس پیارے ساتھی کو ہم یاد کر رہے ہیں.
جنید جمشید کا گلوکاری سے شروع ہونے والا سفر زندگی کے کئی مراحل سے گزرتا ہوا اسلام کی تبلیغ پر تمام ہوا. انہوں نے 1987 میں ایک پاپ میوزیکل گروپ وائٹل سائنس میں شمولیت اختیار کی اور راتوں رات ان کے گیت زبان زدے عام ہو گئے. ان کا البم ملک بھر میں میوزک چینل چارٹس پر سر فہرست رہا. 1994 میں جنید نے سولو گیتوں کا البم ریلیز کیا جو بے حد مقبول ہوا. انہوں نے لاہور سے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. تاہم 2004 میں جنید جمشید نے انجینئرنگ اور سر اور ساز کو خیر باد کہا اور اسلام کی تبلیغ کا سفر شروع کر دیا اور حمد و نعت کے ذریعے سامعین پر اپنی آواز کا سحر طاری کیا.
بدل دے میرا دل، 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 بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل، بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل، بدل دے ہوا و حرص والا دل، بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل، بدل دے.
انہوں نے فیشن انڈسٹری میں اپنی طرز کا ایک بوتیک شروع کیا جو ان کے نام کی نسبت سے جے ڈاٹ کہلاتا ہے.
قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب، آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم، تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے.
آج یعنی 7 دسمبر بروز بدھ چترال سے اسلام آباد آنے والے پی آئی اے کے طیارے میں وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ سوار تھے جو حویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا.
تیری قدرت کے نشان، تو ہی ابتدا تو ہی انتہا، ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنہیں جمشید اب ہم میں نہیں ہیں, لیکن ان کی آواز ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں گونجتی رہے گی. ہم ان کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کو رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر تین بون. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی, پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.